بسم اللہ الرحمن الرحیم. معزز سامعین، اسلامی افکار ڈاٹ کام میں پیش خدمت ہے محترم مولانا عبدالباری ندوی صاحب رحمہ اللہ کے دیے ہوئے درس قرآن کا سلسلہ سماعت فرمائیں. اس سلسلے کا درس نمبر 988، سورۃ توبہ آیت نمبر 122.
بسم اللہ الرحمن الرحیم، صلی اللہ علی النبی محمد وآلہ وصحبہ اجمعین. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وما كان المؤمنون لينفروا كافة فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون. وما كان المؤمنون، مومن کے لیے نہیں چاہیے، لینفروا کافا، کے سب نکل پڑیں جہاد کے اندر. جہاد کا جب وقت آئے تو سب کے سب کو نہیں جانا چاہیے، بلکہ ایک جماعت اس میں سے جائے. فلولا نفر من کل فرقۃ منہم طائفۃ، کیوں نہیں نکلی ہر گروہ میں سے ایک حصہ، ایک حصہ وہ جماعت جہاد کے راستے میں، اللہ کے راستے میں جہاد کے لیے جائے، اور باقی ماندہ لوگ یہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس رہ کر دین سیکھیں تاکہ دوسرے کاموں کے اندر کمی پیدا نہ ہو. دوسرے جو مشاغل اور امور ہیں، امور دینیہ، وہ شعبہ جات ٹھپ نہ پڑ جائیں. اس لیے لیتفقہوا فی الدین، باقی ماندہ لوگ وہ دین کے اندر تفقہ پیدا کریں، دین میں سمجھ پیدا کریں، دین سیکھیں. ولینذروا قومہم اذا رجعوا الیہم، اور وہ ڈرائیں ان لوگوں کو جب یہ جہاد سے واپس آئیں. جب جہاد میں گئے ہوئے لوگ واپس آئیں قوم میں، تو ان قوم کے واپس آنے والے لوگوں کو یہ دین سیکھنے والے لوگ ڈرائیں، سمجھائیں، بجائیں. لعلہم یحذرون، تاکہ وہ احتیاط کرنے والے ہوں، وہ سنبھل کر سب زندگی بسر کرنے والے ہوں جائیں، وہ چوکنا رہنے والے ہو جائیں. دیکھیے یہ سورہ توبہ، یا جس کو سورہ برات بھی کہتے ہیں، اس میں تفصیلی طور پر غزوہ تبوک کا واقعہ پیش ہوا. غزوہ تبوک میں نہ نکلنے والوں میں منافقین بیشتر تھے، اور کچھ وقتی طور پر کاہلی اور سستی کی وجہ سے کچھ مسلمان نہیں جا سکے تھے، ان کی معافی کا اعلان ہوا. یہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے غزوہ تبوک میں عام اعلان فرمایا تھا، ہر ایک کو نکلنا اس میں واجب تھا، فرض تھا. اس کو کہتے ہیں اصطلاح میں نفیر عام، عمومی طور پر اعلان تھا سبھی نکلیں، تو ہر ایک پر نکلنا واجب تھا، اس وقت فرض عین تھا. جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کہہ دیں کہ سبھی نکلو، یا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد جو مسلمان کا امیر ہے وہ کہہ دے کہ سبھی نکلیں، تو سب پر نکلنا فرض ہوگا. اب یہاں سبھی نکلے، اور یہ نفیر عام تھا، سارے لوگوں کو نکلنے کا حکم دیا گیا تھا. اس سے یہ بات لوگوں کے ذہن میں آ سکتی تھی کہ جہاد میں نکلنا سب کے لیے فرض ہے اور فرض عائن ہے، یہ بات ذہنوں میں آ رہی تھی. چنانچہ حق تعالیٰ نے اس آیت کو اتار کر یہ فرمایا کہ دیکھو، جہاد میں نکلنا سب کے سب پر فرض نہیں ہے، بلکہ ایک جماعت اس میں سے جہاد کے لیے جائے، اور اللہ تعالیٰ کے دین کو، اس کی سرفرازی کے لیے وہ خدمت کرے. باقی لوگ جتنے اور دوسرے شعبہ جات ہیں، ان شعبہ جات میں لگے رہیں، سب پر فرض نہیں ہے. یہ حق تعالیٰ کی طرف سے آیت نازل ہوئی، اور یہ بات ذہن میں رکھیے، جہاد کا حکم یہ فرض کفایہ ہے. فرض کفایہ کسے کہتے ہیں؟ فرض کفایہ اسے کہتے ہیں کہ مسلمانوں میں سے ایک جماعت اگر اس فرض کو ادا کر دے تو جو ذمہ داری پوری ہو جائے گی اور سارے دوسرے مسلمان بھی اس فریضے سے سبکدوش ہو جائیں گے، بری ہو جائیں گے. اور اگر کسی نے بھی نہیں کیا تو سب کے سب مجرم اور سب کے سب گنہگار ہوں. جیسے مان لیجئے نماز جنازہ ہے، ایسے ہی میت کی تجہیز اور تکفین ہے، یہ فرض کفایہ. اگر پوری قوم میں چند ایک افراد یا کوئی ایک فرد اس کام کو کر لے، ساری قوم کے اوپر سے ذمہ داری ختم ہو جائے گی، سبھی بری ہو جائیں گے. اور اگر کسی نے بھی نہیں کیا تو فردن فردن ہر فرد قوم کا ہر آدمی وہ مجرم ہے، گنہگار ہے. اس کو کہتے ہیں فرض کفایہ. چنانچہ فرض کفایہ اسلام میں بہت سی چیزیں ہیں. مسجدوں کی تعمیر ہے، اس کی نگہبانی اور نگرانی ہے، یہ فرض کفایہ ہے. معاشرے میں، قوم میں مسلم وکلاء، مسلم ڈاکٹرز یا وہ ضرورتیں پورا کرنے کے لیے جس میں قوموں کو حاجت، شدید حاجت اور ضرورت پڑتی ہے، ان افراد کا، ان جاننے والوں کا قوموں میں رہنا یہ فرض کفایہ ہے. عالم کا ہونا فرض کفایہ ہے. اگر کوئی نہیں ہوگا سب مجرم ہوں گے. ایسے ہی عام حالات میں جہاد میں جانا فرض کفایہ ہے. سرحدوں کی حفاظت کرنا فرض کفایہ ہے. ایک طویل فہرست ہے فرض کفایہ کی کہ چند افراد کا اس کام کو کرنا فرض ہوتا ہے، باقی لوگ سبکدوش ہو جائیں گے، بری ہو جائیں گے. اگر کوئی نہیں کرے گا سبھی مجرم ہوں گے، سبھی گنہگار ہوں گے. اس کو کہتے ہیں فرض کفایہ. جہاد کا حکم فرض کفایہ ہے. اب اگر جہاد ہوا تو ایک جماعت اس کے لیے جائے گی. مان لیجئے وہ جماعت کمزور پڑ رہی ہے تو اس کے اطراف والے، اس میں اور جو قریب میں رہنے والے ہیں، ان کے لیے فرض کر دیا جائے گا کہ آپ جائیں. اور کمزوری محسوس ہوئی، اور ضرورت محسوس ہوئی، تو اطراف اور ارد گرد کے لوگوں کو کہا جائے گا آپ جائیں، ان پر فرض ہو جائے گا. اور ضرورت محسوس ہوئی، اور اطراف کے لوگوں کو کہا جائے گا کہ آپ جائیے. اور اگر ضرورت اس کی محسوس ہوئی کہ اب سارے کے سارے لوگ آئیں ورنہ خطرہ بہت ہے، تو پھر سب کا نکلنا فرض ہو جاتا ہے. دیکھ رہے ہیں آپ تفصیل، بتدریج ہے. سب کا نکلنا فرض ہر حال میں نہیں ہے، عمومی حکم نہیں ہے، یہ ترتیب ہے. چند لوگ نکلیں پھر وہ ناکافی ہوں تو قریب، اور جو لوگ نکلیں وہ ناکافی ہوں تو قریب اطراف کے لوگ نکلیں، وہ بھی ناکافی ہوں تو اور لوگ نکلیں، اور اگر کسی صورت میں کنٹرول نہیں ہو رہا ہے تو سب کے سب نکلنا فرض ہو جائے گا. اس وقت ہر ایک پر فرض عائن ہو جائے گا. اس وقت یہ نہیں کہہ سکتا مجھے یہ کام ہے، مجھے وہ کام ہے، نہیں، ہر ایک پر نکلنا فرض ہے. اسی طریقے سے فرض عائن ہونے کی دوسری شکل یہ ہے کہ امام وقت اعلان کر دے کہ سب کو نکلنا ہے، جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے غزوہ تبوک میں اعلان فرمایا ہر ایک کو نکلنا ضروری ہے، سبھی نکلیں تو سارے کے سارے لوگ نکلیں، جو نہیں نکلے ان کی حالت دیکھے کیا ہوئی. منافقین کو چھوڑیے، ان کے وہ تو خسرت دنیا والا آخرہ ہیں، لیکن جو خالص مخلصین مسلمانوں میں سے جو نہیں گئے تھے کیا حالت ہوئی ان کی، یہ الگ بات ہے کہ حق تعالیٰ نے ان کی توبہ قبول فرمائی اور بات ختم ہو گئی، لیکن کتنی پریشانی اٹھانی پڑی ان کے لیے، اللہ تعالیٰ کی طرف سے کتنی سختی. تو نفیر عام کی صورت میں جب امیر اعلان کر دے کہ سبھی نکلیں تو اس وقت سب کو نکلنا فرض ہو جاتا ہے. اس آیت شریفہ میں حق تعالیٰ نے نکلنے کی وضاحت کر دی کہ سب کو سب نکلنے کی کیا ضرورت. فلولا نفر من کل فرقۃ وما کان المؤمنون لینفروا کافۃ. صحیح ضروری ہے مومن کے لیے نہیں نکل پڑے مسلمان جہاد کے اندر سب کے سب ایک ساتھ، ضروری نہیں. فَلَوْلَا نَفَرَ مِنْ كُلِّ فِرْقَةٍ مِنْهُمْ طَائِفَةٌ، کیوں نہیں نکلے ان میں سے ایک گروہ، گروہ کا ایک حصہ، وہ کیوں نہیں نکلا جہاد کے لیے، اور باقی ماندہ لوگ یہ دین سیکھنے، علم سیکھنے کے لیے کیوں نہیں گئے؟ یہ ہے بیلنس، تاکہ شعبے میں دین کے جتنے دیگر شعبے ہیں ان سارے شعبوں کو پانی پہنچتا رہے، وہ سارے شعبے سیراب ہوتے رہیں. اور یاد رکھیے اس میں اللہ تعالیٰ نے علم دین کے حاصل کرنے کی بھی فضیلت اور اس کی طرح اس شعبے کو بھی اہمیت بتا دی، خصوصیت سے نام لے رہا ہے. لیے تفقہ فی الدین، دین میں تفقہ پیدا کرنے والے وہ ہر حال میں رہیں، وہ اسی کام میں مشغول رہیں. ان کا کام یہ ہے کہ دین کو سمجھیں، پرکھیں، اور دین پر برات و مہارت پیدا کریں، اور دین کے اندر اتنی زبردست دسترس ان کو حاصل ہو کہ قوموں کی، ملتوں کے سارے مسائل کا وہ حل پیش کر سکیں، اور صحیح لوگوں کو دین سمجھا سکیں. یہ لوگ جب حج سے، جہاد سے واپس آئیں، ان کو بھی ڈرائیں، ان کو بھی سمجھائیں. یہ اللہ کی طرف سے آیت نازل ہوئی. اب اس میں آپ دیکھیں دین کی فضیلت، علم کی فضیلت بھی معلوم ہوئی، اور اتنا کتنا علم حاصل کرنا چاہیے، نصاب بھی معلوم ہوا، سلیبس بھی معلوم ہوا. یہ نہیں کہ چند لوگ، سارے لوگوں پر تو بنیادی مسائل کا حاصل کرنا اور بنیادی علم حاصل کرنا وہ تو فرض ہے، وہ کسی سے الگ نہیں ہے. طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم، علم کا بنیادی علم حاصل کرنا، اللہ تعالی کی پہچان ہو، دین کی موٹی موٹی معلومات ہو، وہ ہر مسلمان پر فرض ہے، خواہ مرد ہو خواہ عورت، یہ فرض عائد ہے. اور دین میں تفقہ پیدا کرنا اور دین کے اندر مہارت اور آخری درجے کی برات اور صلاحیت اور قابلیت پیدا کرنا، یہ سب پر فرض نہیں ہے. یہ فرض کفایہ ہے کہ کچھ افراد ایسے ہوں کہ دین میں ان کی آخری وہ معیار سمجھے جاتے ہوں، اتنی برات، اتنی مہارت ہو. اور یہ ہر زمانے میں اتنے ایسے لوگ ہونا ضروری ہے کہ کچھ تعداد ایسی ہو کہ پورے قوم کی وہ فکر کر سکیں، ان کو ڈرا سکیں، ان کو صحیح حق اور سچی بات سمجھا سکیں. چنانچہ علم دین کی اسی لیے بہت زبردست فضیلت ہے. فرمایا من سلک طریقا یلتمس فیہ علما سہل اللہ له طریقا الی الجنہ، جو کسی راہ پر چل دے اور اس راہ میں مقصد اس چلنے کا یہ ہے کہ علم اس کو حاصل ہو، علم کے حاصل کرنے کے لیے چل پھرت کرے، جائے اور اپنی زندگی کھپائے، اللہ تعالیٰ اس کے لیے جنت کا راستہ سہل کر دیں گے، جنت کے لیے اس کو اللہ تعالیٰ راستہ نکالیں گے. ان الملائکہ وَإِنَّ الْمَلَائِكَةَ لَتَضَعُ أَجْنِحَتَهَا لِطَالِبِ الْعِلْمِ رِضًا بِمَا صَنَعَ، ملائکہ اپنے پروں کو بچھاتے ہیں طالب علم کے لیے، اس چیز سے خوش ہو کر جس کو وہ حاصل کر رہے ہیں. اور پھر آگے فرمایا تمام پرندے اور تمام جنگل کے جانور اور تمام سمندر کی مچھلیاں وہ اور روئے زمین پر جتنی مخلوق ہے، سب کی سب استغفار کرتے ہیں، مغفرت کی دعا کرتے ہیں طالب علم. اس سے بڑھ کر اور کیا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ ان کو سلامت رکھے، ان کو بخشش فرمائے، ان کو کامیاب فرمائے، دونوں جہاں کی سرخروئی عطا فرمائے. فرشتے کرتے ہی ہیں، تمام پرندے، تمام مچھلیاں اور روئے زمین پر جتنی مخلوق ہے سب. اب آپ کہیں گے اتنا کیا آخر مسئلہ ہے، انہی کے وجود سے، انہی کے دم سے دنیا زندہ ہے. اصل بات یہ ہے انہی کے دم سے دنیا زندہ ہے، اور جب یہ ختم ہو جائیں گے دنیا فنا ہو جائے گی. اللہ اللہ کرنے والے، دین سمجھنے والے ختم ہوں گے تو دنیا کا وجود اور دنیا کی بقا نہیں رہے گی، دنیا فنا ہو جائے گی. ان کی ذات پر دنیا کا ڈیپینڈ ہے، دنیا کی بقا ہے، اس لیے وہ جان کر ان کے لیے مغفرت کی دعا کرتے ہیں، ان کے لیے رحمتوں کی دعا کرتے ہیں. یہ ہے سچ. چنانچہ حدیث میں موجود ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا گیا کہ بنی اسرائیل میں دو آدمی تھے، دو قسم کے، ایک بہت بڑا زاہد اور عابد عبادت گزار، دن بھر روزہ رکھتا تھا، رات بھر نفلیں پڑھتا تھا، اور ایک شخص تھا عالم، صرف نماز پڑھتا تھا اور باقی اپنے علمی کام کے اندر مشغول رہتا تھا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا، حضرت دونوں میں افضل کون ہے؟ دن بھر روزے، رات بھر نفلیں پڑھ رہا ہے، اور ایک شخص ہے کہ صرف عبادت میں نماز پڑھ رہا ہے اور باقی دن بھر اپنی عبادت اس میں علم کے اندر علمی مصروفیات میں منہمک ہے. آپ نے فرمایا یہ شخص من اس سے بہت زیادہ افضل ہے جو صرف نماز پڑھ رہا ہے اور باقی اپنے علمی کاموں کے اندر اشتغال رکھے ہوئے ہیں، یہ اس سے کہیں زیادہ ہے. اور فرمایا اس کی فضیلت اتنی زبردست ہے کہ جیسے چاند کو تمام ستاروں پر فضیلت ہے. چاند جب آتا ہے تو ستاروں کی روشنی مدھم پڑ جاتی ہے، دھیمی پڑ جاتی ہے، اور چاند جگمگاتا ہے، بس اس کی فضیلت بھی ویسے ہی. اسی طریقے سے فرمایا ایک عالم شیطان پر ہزار عابد سے زیادہ بھاری ہے. وجہ کیسی ہے؟ کہ یہ علم سے جب منور ہوگا، مالا مال ہوگا، تو پھر یہ خود تو بچے گا ہی اور سنبھلے گا ہی، لاکھوں انسانوں کو سنبھالے گا، یہ ہے اصل چیز. اور ذاتی طور پر عبادت کرنے والا بے شک نیک ہے، صالح ہے، لیکن اس کا نفع صرف اپنی ذات تک محدود ہے، دوسروں کو نفع زیادہ نہیں پہنچ رہا. اس لیے شیطان کو بھی سب سے زیادہ فکر ہوتی ہے کہ ان لوگوں پر اپنا اٹیک کریں، حملہ کریں، کہ جن لوگوں سے ذریعے سے نفع عموم ہوتا ہے، عام نفع ہوتا ہے. چنانچہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عالم کی مثال عابد پر ایسی ہے جیسے میری مثال تم میں سے ادنا پر ہے. حضور کی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی تم میں سے ادنا آدمی پر کیا وقار رکھتی ہے اور کیا فضیلت رکھتی ہے، ویسے ہی عالم کی مثال عابد پر ایسی ہی ہے. یہ علم سب کے لیے حاصل کرنا بنیادی علم تو فرض عین ہے، اور اس طرح کا علم جس میں برات ہو، مہارت ہو، قابلیت پیدا ہو، یہ علم حاصل کرنا فرض کفایہ ہے. اور اس کے لیے جہاد میں جانے سے بھی روک کر ان کے لیے فرمایا گیا کہ تم اس شعبے میں لگے رہو اور تم اس کام کو کرتے رہو، کہ یہ شعبہ ٹھپ نہ پڑ جائے. یہ شعبہ ٹھپ پڑ جائے گا تو پھر باقی رہے سارے اعمال وہ بھی ٹھپ پڑ جائیں گے. اور حقیقت ہے آج ہندوستان کی فضا میں بھی آپ دیکھیے یہ دین کی جو خدمت اس وقت ہو رہی ہے، اور جتنے مسلمان الحمدللہ اپنے دین پر اور اللہ تعالیٰ کے نام لے کے ساتھ زندہ ہیں، اس تشخص کے ساتھ باقی ہیں، جانتے ہیں اس کا راز کیا ہے؟ یہی مکاتب، یہی مدارس ہیں. پوری دنیا کی زندگی پر آپ جائزہ لے کر دیکھیے اور تجزیہ کر کے دیکھیے، ان جگہوں پر، ان ملکوں میں اسلام باقی رہا ہے جہاں مدارس باقی رہے، جہاں مکاتب باقی رہے، اور جہاں یہ فنا ہو گئے ساری کی ساری قومیں مٹ گئیں. بخارا جیسا شہر، سمرقند جیسا شہر، اور جو روس جیسا شہر، جہاں ایک سے بڑھ کر ایک انسان پیدا ہوئے، آپ سوچ نہیں سکتے کیسے کیسے فرق ہے. کون ہے امام بخاری؟ کون ہے امام مسلم؟ کون ہے امام ترمذی؟ کون ہے نیشاپوری؟ ایک نہیں سینکڑوں مثالیں ہیں، سینکڑوں اس علاقے کے اندر جو پیدا ہوئے تھے، لیکن کہاں چلی گئی وہ مٹ، ان کی اولاد مٹ گئی، ان کے نام و نشان ختم ہو گئے، کسی کا ختم نام تک نہیں رہتا، نام تک نہیں رہا، بلکہ وہاں الحاد کاری ہو گیا، دہریت پیدا ہو گئی. ہوا یہ کہ ان کے بعد کے لوگوں نے، ان اسلاف کے نیکبخت انسانوں کے بعد کے آنے والے جانشینوں نے اس قیمت کو نہیں سمجھا اور اس کی بقا کی فکر نہیں کی، چنانچہ سب ختم ہو، بلکہ الٹے مخالفت شروع ہو گئی. 90 سال تک اللہ کا نام لینا جرم سمجھا گیا، اور کیا تاریخ ہے وہاں کی آپ پڑھیں گے تو آپ کے رونگٹے کھڑے ہو جائیں گے، جنہوں نے دین کو سمجھنے کے لیے کوششیں بیچاروں نے کی ہیں. یہ اصول ہے. اس لیے اس شعبے کو سب سے زیادہ زور دیا گیا اور سب سے زیادہ طاقتور اور پاورفل قرار دیا گیا. ایسے نہیں. اللہ تعالیٰ ہم سب کو صحیح سمجھ نصیب فرمائے. سبحان اللہ الحمدللہ الحمدللہ الحمدللہ.